इस बार ये हुआ है कि ये हाई टेम्परेचर्स के साथ साथ बिल्कुल हवा जो है खुश्क है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हीट स्ट्रोक का इतना हाई इंसिडेंस हो रहा है। उनका जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 104 से 107 डिग्री तक होता है, और वो उनको एक एहसास होता है कि दम उनका घुट रहा है। और इसके साथ बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डिलीरियम में होते हैं, यानी कि उनके होश हवास बिल्कुल सही नहीं होते हैं और वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ये जनरली यही होता है। इसके अलावा हमें हमारे पास हीट स्ट्रोक के अलावा भी आ रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स जो कि वापस इस गर्मी के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन उनकी तादाद बनिस्बत हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स की बहुत कम है।
जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो बॉडी को हाइड्रेट किया जाता है, कूलिंग की जाती है, आइस पैक्स लगाए जाते हैं, और अल्टीमेटली इफ द पेशेंट रीचेज द हॉस्पिटल एट अप्रोप्रिएट टाइम तो उसके बाद फिर रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लेटर स्टेजेस में पहुँचते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ। जैसे मैंने बताया कि बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, स्वेटिंग नहीं हो पा रही, बॉडी के अंदर और रिस्पॉन्स मसला हो रहा है, तो फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक पेशेंट की एग्जाम्पल पहले भी दी थी, तो वो फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेटेस्ट स्टेजेस में रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इफ द पेशेंट इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एट अर्लीस्ट स्टेजेस, देन द चांसेस ऑफ रिकवरी इज ऑलमोस्ट 100%।
देखिए, 3 दिन में जो हमारा फिगर जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन में, मतलब जो हमारे रजिस्टर में लिखी गई हैं, तकरीबन हमारे पास 400 से जायद पिछले 3 दिन में 400 से 500 के करीब लाशें आई हैं। वो होता ये है कि 2-4 घंटे के लिए भी लोग रखवाने लेकर आते हैं तो एकदम से हुजूम बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो गुंजाइश है, हम 200 सवा 200 ढाई 200 तक जो है वो मैयतें रख सकते हैं, लेकिन एकदम से लोगों का हजूम बहुत बड़ी तादाद में आ जाती है लाशें, तो फिर रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आती जाती हैं, आती भी जाती हैं और जाती भी रहती हैं, तो अगर जमा हो जाएं तो फिर 200 सवा 200 से ज़्यादा हम नहीं रख पाते।
अभी आप ये सुन रहे थे, कराची से पैकेज तैयार किया था शायस्ता जलील ने। मुख्तलिफ सूरत हाल इसमें आपको बताई गई कि गर्मी से जो मरीज़ वहाँ पर आते हैं अस्पतालों में, उनकी हालत कैसी है, किस वजह से उनको ये हीट स्ट्रोक होता है, और किस तरह से मैयतें ईदी सेंटर वाले अपने पास रख रहे हैं, और उनके पास क्या गुंजाइश है। तो अब इस वक्त हमारे साथ हैं आगा खान हॉस्पिटल से डॉक्टर शायस्ता शाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा।
वालेकुम सलाम, मैं समीना शाह हूँ।
समीना शाह, माफ़ कीजिएगा, हम आपको मुस्तकिल शायस्ता शाह कह रहे हैं। समीना शाह से हम बात करते हैं। तो डॉक्टर साहबा, पहले तो आप ये बताइएगा कि हम कुछ मालूमात आपसे लेना चाहते हैं ताकि अपने सुनने वालों को दे सकें। आप मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि हीट स्ट्रोक की, जबकि गर्मी लग जाती है और जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, जिसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है आमतौर पर, उसकी इब्तदाई अलामत क्या हैं? बिल्कुल सीधा सा और जनरल सवाल है।
अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो गर्मी का मौसम है और मरीज को कमजोरी का एहसास होता है, सर में दर्द, फड़कता हुआ जिसे थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं वो होने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, मतली भी होती है, और जैसे कि मुश्किल हो रही है कोई भी काम करने के लिए, और जो एक जो जिसका जिसे हम कहते हैं क्लासिकल सिम्टम, जो कि वो गर्म महसूस होता है। और हीट स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है इतना ज्यादा हो गया होता है और साथ में पसीना सही तरीके से नहीं आ रहा होता, तो और गर्म और बिल्कुल सूखी हुई खाल महसूस होती है और लाल भी हो गई होती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, समीना शाह हम दोबारा बात नाम लेंगे ताकि जिन लोगों ने नाम गलत सुना वो समझें। डॉक्टर समीना शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, और डॉक्टर साहब हम भी आपसे माजरत चाहते हैं कि आपका नाम हमने गलत कहा। आप ये फरमाइएगा कि गर्मी की शिद्दत से निढाल अफराद जब उनको महसूस होता है कि उनको चक्कर आ रहे हैं या सर दर्द है, जैसे कि आपने इब्तदाई अलामात बताया, जब ये सारा मामला शुरू होता है और फौरी तौर पर अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो अपने जिस्म पर गर्मी के इन असरात को कम करने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है?
देखिए, सबसे पहला काम ये है कि अगर वो किसी गर्म जगह में है तो ठंडी जगह में आ जाए, अगर जो बाहर है तो कमरे में आ जाए जो उससे कम, जिसका टेम्परेचर कम हो, अगर एयर कंडीशनर कंडीशन रूम में जा सकते हैं वहाँ चले जाएं, और ठंडा पानी या तौलियाँ या चादरें जो ठंडे पानी में हो उनको अपने ऊपर लगाएं, और अगर ऐसा कर सकते हैं कि पानी से नहा लें, अगर ठंडा पानी जो होता है उससे शावर कर लें या टब में बैठ जाएं पानी में, इससे ये शुरुआत है, और पानी पिए اور ٹھنڈا پانی پئیں، شربت پئیں، لسی پئیں، اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ یعنی کہ کافی مقدار میں ان کے اندر پانی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ٹھنڈی جگہ میں چلے جائیں اس سے پہلے کہ اور شدید بڑھے مسئلہ. اگر اور زیادہ دیر یہ پانی نہیں پئیں گے اور ٹھنڈی جگہ میں نہیں جائیں گے تو جو ٹیمپریچر ہے باڈی کا وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر صاحب پہلے بات کر رہے تھے آپ کے پیکج میں، 103 کے اوپر 105 107 تک بھی ہو جاتا ہے. اس سٹیج پہ آئیں تو علاج مشکل ہو جاتا ہے اور کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں.
اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا بات کاٹوں گی، یہاں پہ سمینہ شاہ صاحبہ آپ ابھی بات کر رہی ہیں، ڈاکٹرز نے جو کہا انہوں نے ایک ٹرم بولی ڈاکٹر صاحب نے کہ ڈیلیریم کی جب کیفیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مریض کا علاج کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. کیا یہ وہی کیفیت ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ 105 یا 107 درجے تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے؟ کس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے؟
اس وقت تو یہی بالکل بے ہوشی کا سا عالم ہوتا ہے، اور کچھ مریض تو باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہیں اس موقع پر. اور صحیح طرح سے وہ ڈیلیریم کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب نہیں پہچان پاتے اب کہ ہم کہاں ہیں، اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کافی ایڈوانس سٹیج ہے. تو یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ادھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی گرم موسم ہے اور کوئی گرم جگہ میں کوئی جا رہے ہیں تو اکیلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور بھی ساتھ ہو اور وہ ایک دوسرے کو دھیان دے رہے ہوں. کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، چکر آ رہے ہیں، نڈھال پنا ہو رہا ہے، جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے، مگر خود اس کو اندازہ نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا مجھے ہو رہا ہے. اگر دوسرا کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب،
ڈیلیریم والی
جی
سوری ڈیلیریم والی بات تو وہی ہے کہ وہ تو بہت انتہا ہو گئی نا، بڑھ گیا معاملہ.
تو یہاں پر ہم صرف آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کب آپ تجویز کرتی ہیں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، کہ کس وقت، کون سی ایسا وقت ہے جب آپ کے پاس یعنی ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟
اچھا دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے اور وہ جو آپ کا مریض ہے وہ بالکل ہی نڈھال ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میں بیٹھ رہا ہوں، اور اس کو صحیح طرح سے پیشاب بھی نہیں کر رہا ہے، اور بہت گرم جسم ہو رہا ہے مگر ابھی بھی ہوش و حواس میں. تو جس وقت نڈھال ہو رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، یا بالکل ہی کام کیا نہیں جا رہا، چکر آ رہے ہیں، سر کا درد ہو رہا ہے اور جسم گرم ہونا شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت لے جائیں اس سے پہلے کہ وہ بالکل ہی ڈیلیریم والی کیفیت میں ہو. تو شروع میں ہی لے جائیں، اور بلکہ آپ گرمی میں پہلے سے پریونشن جسے کہتے ہیں نا، بیٹر دین کیور. جہاں گرمی ہے اور طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ رک جائیں، بیٹھ جائیں ٹھنڈی جگہ میں، ٹھنڈی چیزیں پئیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، طبیعت بہتر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو فوراً ہسپتال جائیں.
تو ڈاکٹر سمینہ شاہ، آخری میرا سوال ہے آپ سے، وہ یہ فرمائیے گا آپ کے جب آپ کے پاس جو مریض آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو بر وقت لایا جا رہا ہے یا ابھی بھی دیر ہو رہی ہے ان کو لانے میں ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے؟ کچھ ان کو سجیشن تجویز کرتی جائیے چلتے چلتے.
دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی جلدی آ رہے ہیں، صحیح ٹائم پہ آ رہے ہیں تو ان کو بہتر طریقے سے علاج ہو رہا ہے. کچھ ہیں جن کو لیٹ لایا جا رہا ہے، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو اکیلے ہیں، باہر کام کر رہے ہیں اور یا جا رہے ہیں کسی کام سے، اور گرے ہوئی حالت میں ملے یا بالکل ہی نڈھال کسی بینچ پہ پڑے ہوئے ملے، تو وہ تو ایڈوانس سٹیج میں آ رہے ہیں، ان کو بچانا ظاہر ہے مشکل ہے. تو دونوں قسم کے آ رہے ہیں. اور ایک اور خاص بات اس دفعہ کے ہیٹ ویو میں ہے کہ کئی لوگ روزے سے ہیں، اور روزے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سحری کی اور اس کے بعد انہوں نے پانی نہیں پیا، اور ایک دو روزے پہلے رکھے ہوئے تو پہلے ہی تھوڑا سا جسم میں پانی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی زیادہ یہ ہو رہا ہے ہیٹ اسٹروک، کیونکہ پہلے ہی وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے.
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ڈی ہائیڈریشن کو دور کرنے کی ضرورت یہی ہے، ضرورت اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا آغا خان ہاسپٹل سے. جی ڈاکٹر سمینہ شاہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہم پروگرام کو اگلے ہماری جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں، ایک خبر ہے ہمارے پاس، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ہیں ملیحہ لودھی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سلامتی پر حملے یا کسی حصے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے استعمال کرے گا. انہوں نے سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والی ایک بحث کے دوران یہ اظہار خیال کیا ہے. اور سفیر ملیحہ لودھی نے بلا تفریق دہشت گردوں کو ختم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی. اس بارے میں ہم کسی وقت کوشش کریں گے کہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب ملیحہ لودھی ہیں سفیر ان سے بات کریں ہم کسی وقت اور تفصیلی رپورٹ آپ تک پہنچائیں کہ وہاں پر کس انداز میں پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارمز پر پیش کیا جا رہا ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر فوزیہ سعید. السلام علیکم فوزیہ.
السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بہت دن ہو گئے آپ سے بات ہی نہیں ہوئی تھی اور ہم بہت چاہتے تھے کہ ہمارے سننے والے بھی چاہتے تھے کہ ڈاکٹر فوزیہ سے ہم بات کر سکیں. تو بہت بہت آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو ڈاکٹر فوزیہ ابھی ہم نے بتایا کہ سلامتی کونسل میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اس بات کا پھر سے ایک دفعہ اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان بلا امتیاز دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوششوں کے عزم پر قائم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے ساتھ اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی رکھی جائے گی, جاری رکھی جائے گی اور اس وقت تک جاری رکھی جائے گی جب تک کہ ان کا کوئی جڑوں سے اکھاڑ نہیں پھینکا جاتا. آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال پورا ہو گیا ضرب عزم کو شروع ہوئے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کے مرنے کی اطلاع بھی دی ہے, پاکستانی فوج کے جوان اور افسر بھی مرے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کی جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ ایک غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں, اسی وجہ سے آج ہم کسی فوج سے تجزیہ کار یا دفاعی تجزیہ کار سے بات نہیں کریں بلکہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ بتائیے کس حد تک مؤثر ہیں یہ ساری کاروائیاں؟
میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے جو آن دا گراؤنڈ یعنی زمینی حقائق کیا ہیں, وہاں پر کیا تبدیلی آ رہی ہے, اور ایک ہے جو ذہن کے اندر مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں جگہ پروگرس ہے اور بڑی کلیئر پروگرس ہے, اس سے ہم کسی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے. جو زمین کے اوپر ہے اس میں بہت سی چیزیں اسٹریٹجی کے حساب سے چل رہی ہیں, بہت سی چیزیں اسٹریٹجی کے حساب سے نہیں چل رہی. مطلب یہ کہ اداروں کے اوپر پریشر ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑیں, کئی دفعہ وہ کاروائی پوری کرنے کے لیے کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں, کئی دفعہ وہ زیادہ انٹیلیجنس انفارمیشن کے ساتھ وہ اپنا ایکشن کرتے ہیں. تو ہمیں مکس رزلٹ ملتے ہیں, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں پریشر پڑ رہا ہے. جہاں تک مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے وہاں پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پروگرس ہوئی ہے. وہاں بھی کہیں کہیں کنفیوژن نظر آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے اوپر سے ایک جہاں جس کو اوپر سے کی بجائے میں کہوں گی کہ جو کور ہے یعنی درمیان میں سے یہ انسٹرکشنز جا رہی ہیں کہ ہمیں اب دہشت گردی کے خلاف کام کرنا ہے, لیکن کئی لوگ جو ذرا کنارے پہ ہیں ان کو انسٹرکشنز پوری طرح نہیں پہنچتی. تو مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ پکڑ دھکڑ پھر انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کی ہمیشہ سے ان کو عادت ہے کرنے کی. لیکن کلیئر ڈفرینس ہے بہجت. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایک سال پہلے کا پاکستان لیں اور اب جو پاکستان ہے وہ لیں تو آپ کا میڈیا کافی جگہوں پہ آپ کو کلیئر ڈفرینس نظر آتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ کہاں ہمیں خاص طور پہ نہیں نظر آ رہا. خود میڈیا میں سمجھتی ہوں کہ اتنا فرق نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جب بھی کوئی دہشت گردوں کے خلاف بات کرتا ہے یا وہ جہاں پنپ رہے ہیں اس کے خلاف بات کرتا ہے تو میں دیکھتی ہوں میڈیا ایک اسکینڈل سا کھڑا کر کے ایک اس کی اسٹیٹمنٹ کو گھما پھرا کے بار بار لاتا ہے کہ اس بندے کو یا اپولوجائز کرنا پڑے یا پیچھے ہٹنا پڑے. تو میڈیا اس وقت جتنا مثبت ایک رول ادا کرنا چاہیے میڈیا کو میں سمجھتی ہوں وہ اتنا نہیں, وہ ساتھ جم کے کھڑا نہیں ہو رہا. بلکہ جو ہمت کر کے دہشت گردی کے خلاف بولتا ہے میڈیا تھوڑی تھوڑی ایسے مجھے لگتا ہے اس کی ٹانگ کھینچتا ہی رہتا ہے.
اچھا, تو وہی بات جیسا کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اس میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. ہم فوزیہ بات کرتے ہیں اب امریکہ اور چین کے درمیان بڑے اہم مذاکرات شروع ہوئے ہیں یہاں واشنگٹن کے اندر, سلامتی کے بارے میں اسٹریٹجک مذاکرات کل بھی ہوئے اور آج بھی بات ہو رہی ہے. اور چین اور امریکہ کے درمیان جو بڑے بڑے تحفظات ہیں وہ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ایک ہے, پھر بحیرہ جنوبی جو چین ہے وہاں پر اس کے سمندر میں امریکہ کا چین کا اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنا, اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں جو صورتحال ہے. یہ تین بڑے بڑے ایسے شعبے ہیں جس پہ امریکہ اور چین کے درمیان کافی تحفظات ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے اپنے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے کس حد تک دونوں ملک تعاون کر سکتے ہیں اور کس حد تک ان ملکوں کے تعلقات کی آئندہ جہت بہتر ہو سکتی ہے؟
دیکھیے بہجت, بیگیج بہت زیادہ ہے، ہسٹری بڑی طویل ہے، تاریخ جو ہے اس کا بیگیج بہت ہے. میں سمجھتی ہوں آج کل آہستہ آہستہ قومیں اس لہج پہ پہنچ رہی ہیں جہاں پر وہ سمجھ پائیں کہ اب وقت کا دھارا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم اپنا پرانا بیگیج جتنا ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی بھی اس طرح سے ہم آہنگی نہیں ہے دونوں ممالک میں. میں بہت مثبت سوچ رکھتی ہوں، اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک پریکٹیکلٹی جو ہے نا، پریگمیٹزم، اس کے تحت اگر ایک دوسرے کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو یا نہ ہو، لیکن پریگمیٹزم کے تحت ان کو آگے چلنا پڑے گا، کیونکہ واپس جانے کا جو راستہ ہے وہ دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ون ون سچویشن نکالیں گے جس میں دونوں کے مفاد ہوں، مگر پاور کی اسٹرگل انڈر دا سرفیس جاری رہے.
اچھا، اب تیسرا سوال اور آخری سوال جو میرا ہے، جس کے بعد ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ انہی موضوعات پر بات کریں گے، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ دو تجزیہ کاروں کی رائے لیں. شمع جنیجو سے ہم بات کریں گے اور انہی موضوعات پر ان کے خیال بھی جانیں گے. ڈاکٹر فوزیہ، آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر وہاں یورپ کا دورہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں سے کافی خبریں آپ نے سنی، ظاہر ہے کہ یورپ میں جو نیٹو کے حلیف ہیں امریکہ کے، اس کے بارے میں امریکہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اگر کسی طور پر نیٹو حلیفوں کے اوپر کوئی مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو، جبکہ روس جو ہے اس کو اس سلسلے میں کافی تحفظات ہیں. ابھی یہ ساری تجویزیں ہیں، حالانکہ وزیر دفاع امریکہ کے ایش کارٹر، انہوں نے برلن میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کوئی تنازع یا جنگ نہیں چاہتے، اور نہ ہی کوئی سر جنگ کی طرف واپس جانے کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ یوکرین بحران کے تناظر میں امریکہ اور یورپی ملکوں کے درمیان جو سارے روس کے تعلقات ہیں، کیا آپ اس کی حکمت عملی دیکھتی ہیں؟ اس تناظر میں بھی دیکھیے گا کہ روس پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں یوکرین کے بحران کے سلسلے میں، انہیں 6 ماہ کی توسیع بھی کر دی گئی، جس پر اس نے ظاہر ہے کہ رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ نیٹو حلیفوں کی جو حمایت کا معاملہ ہے، یہ دو بڑے اہم معاملے ہیں، یوکرین کا معاملہ اور یورپ میں نیٹو حلیفوں کا معاملہ، جس میں امریکہ جو ہے ان کی بھرپور امداد کرنے کو تیار ہے. اس سارے تناظر کے اندر امریکہ اور روس کے تعلقات کو آپ کس نہج پر کھڑا دیکھتی ہیں؟
میں وہاں پر بھی میں یہی کہوں گی، چین کا اور امریکہ کا ذرا مختلف ہے اس وقت سیناریو، لیکن رشیا کا بھی بار پہلے بھی 2-3 ایسے یہ سیریز میں چلتے آ رہی ہیں، جو ٹینشنز ہیں یہ بار بار کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ابھرتی چلی آ رہی ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا کلب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں. میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت تھوڑا تھوڑا دور دور سے مسئلہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو سالیڈیریٹی بلڈ کرنے کا پورا ایک ایکشن ہے، جو یورپ کے ساتھ ایک طرح کی سالیڈیریٹی یا سالیڈیریٹی یورپ کی امریکہ کے ساتھ، وہ بھی دور دور سے پاور دکھانے کا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی اس طرح سے فرینڈلی نیگوشیشنز سے زیادہ اس کو یہی کہیں گے کہ ابھی کشتی سے پہلے جیسے مسل ایک دوسرے کو تھوڑا دکھاتے. میں نہیں سمجھتی کولڈ وار کی طرف جائیں گے، یہ انہوں نے خود بھی کہا، مگر پھر بھی جو انڈر لائن ٹینشن ہے وہ میرے خیال میں کافی زیادہ دکھ رہی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید، ہمارے ساتھ تھیں پاکستان سے. ڈاکٹر فوزیہ سعید، آپ سے ہم وعدہ لیتے ہیں کیا کہنا چاہیے آن ایئر، تاکہ بعد میں کسی بھی وقت آپ سے، کیونکہ آپ نے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر فوزیہ سعید لوک برسا کا جو ادارہ ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور گزشتہ دنوں انہوں نے کافی کام وہاں پر کیے ہیں. تو ڈاکٹر فوزیہ سعید، آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد جب ہم آپ سے بات کریں گے تو آپ ہمیں اپنی ان اکمپلشمنٹس کے بارے میں بتائیں تھیں کہ لوک برسے کے ساتھ اب کام کرتے ہوئے اس کو نئے طرح سے آپ دوبارہ سے ریوائیو کرنا، اور جو لوک ہمارا ورثہ ہے اور جو ہماری روایات ہیں ان کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کی کیا کیا کوششیں ہیں.
بالکل ٹھیک ہے ضرور.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید ہمارے ساتھ تھیں، اور ہم اس کے بعد بات کریں گے شمع جنیجو سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان، امریکہ اور چین، اور اس کے علاوہ روس اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں. اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، لندن میں مقیم ہیں شمع جنیجو.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں آپ جہاں رنگ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے شمع جنیجو جو کہ ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں. السلام علیکم شمع.
ہیپی برتھ ڈے.
تھینک یو سو ویری مچ. چلیے ہم بات کرتے ہیں اب اپنے پروگرام کے بارے میں. شمع آپ کا بے حد شکریہ اور میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ کی وشز کی، بیسٹ وشز کی جو کہ مجھے پہلے بھی مل گئی تھیں. تو آئیے پروگرام کو ہم بات ہم کر رہے تھے پہلے ڈاکٹر فوزیہ سعید سے اور کچھ تین معاملات کے بارے میں آپ سے بھی مجھے بات کرنا ہے کیونکہ ان کا رائے تو ہم لے چکے اور آج ہماری یہی خواہش تھی کہ غیر جانبدار جو تجزیہ کار ہیں ان سے ہم اپنے بات کریں. تو آپ یہ بتائیے گا پاکستان میں ہم نے پہلے جو پاکستان کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہے ملیحہ لودھی ان کا بیان ایک ہم نے پڑھ کے سنایا جو انہوں نے سلامتی کاؤنسل میں افغانستان کے بارے میں جب بحث ہو رہی تھی تو میں اس میں کہا اور انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا یعنی پاکستان کے عزم کا کہ بلا تفریق دہشت گردوں کا مقابلہ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا. اور پھر پاکستان میں وزیر اعظم اور نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں بھی یہ کارروائیاں جاری رکھنے کا اس وقت تک فیصلہ کیا گیا جب تک کہ مؤثر طور پر ان لوگ دہشت گرد ایلیمنٹ کو پاکستان کی سرزمین سے پاک نہیں کر دیا جاتا. تو شمع آپ سے ان امور پر ہمیشہ بات ہوتی آئی ہے اور بڑی واضح طور پر بات ہوتی آئی ہے. آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کارروائیاں ضرب عزب کے نام سے جاری ہیں کس حد تک آپ نے ان کو مؤثر پایا ہے؟ ایک سال ہو گیا ضرب عزب کا.
بہجت میں ریپیٹیڈلی کہتی آئی ہوں آپ کے پروگرامس میں بھی اور اپنے کالمس میں بھی کہ ضرب عزب کی کارروائیوں کو ابھی بھی 2 سال کم از کم اور لگیں گے. میں وہ چاہے کتنے بھی کلیمز کریں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 20-25% میں اس سے زیادہ سکسیس نہیں دیکھتی. اب جو یہ ہے کہ آپ افغانستان میں کل بہت بڑا اٹیک ہوا ہے اور افغانستان اور پاکستان ایک پیج پر ہیں اور پاکستان کو اسپیشلی ویسٹ کو جو کاؤنٹر نریٹو ہے پاکستان کا کہ ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں فلی فوکسڈ ہیں اور نہ صرف یہ کہ صفایا کر رہے ہیں بلکہ ان کو ان کا روٹ کاز جو ہے وہ اس کو بھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے ختم کر لیں گے. تو وہ ان کو کر کر دکھانا ہوگا نہ صرف بلکہ یہ ہے کہ کنونس بھی کرنا ہوگا ویسٹ کو اپنی پبلک ڈپلومیسی سے اور اپنی ایفرٹ سے. اور جس طرح یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف اپنا ایک نیریٹو بڑا ہی سالڈ لے کر چل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی اسی پاتھ پر ان کے ساتھ ہی اسی ڈپلومیٹک لیول پر بہت زیادہ ووکل ہونا پڑے گا. جس طرح آج ملیحہ لودھی یو این میں انہوں نے خطاب کیا، میں نے بھی وہ دیکھا، اس کی ٹرانسکرپٹ ہو کے دیکھی اور ویڈیو پر نہیں لے کر دیکھا، لیکن یہ ہے کہ دس از اسٹل ناٹ انف. ان کو اور جو آپ ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں آئی ایم ڈوئنگ دس تھنگ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ وہ پھر دکھاتے بھی ہیں تو زیادہ پریس کانفرنسز، زیادہ میڈیا کوریج اور یہ ہے کہ زیادہ ووکل پالیسی چاہیے پاکستان کو ٹو کیپ ویسٹ سیٹسفائڈ اور ٹو کیپ ادر فورسز سیٹسفائڈ کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اور اتنا ہم نے صفایا کر رہا ہے اور ہماری فیوچر اسٹریٹجی یہ ہے. تو کل کا جو اٹیک ہوا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو دوبارہ کوئی جوائنٹ ایک کانفرنس یا میٹنگس کرنی چاہیے جس کے بعد یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں پر کس جگہ پر میوچل کوآرڈینیشن کی اور میوچل یہ ہے کہ ایک آپریشن کی ضرورت ہے.
شکریہ شمع. اب آپ بات کرتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان جہاں واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ تین بڑے بڑے ایسے شعبے ہیں جن میں امریکہ اور چین کے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات رہے ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ سائبر سیکیورٹی کا ہے. گزشتہ دنوں بھی کافی اس کا معاملہ سامنے آیا. اس کے علاوہ سمندری علاقے ہیں جو چین کے متنازع سمندری علاقے ہیں بحیرہ جنوبی چین میں، تو وہاں پر بھی جو ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور چین نے وہاں پر کچھ تعمیرات بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ راستہ تنگ ہو جائے گا یا ابھی گزرگاہیں جو ہیں ان میں کچھ جسے کہنا چاہیے لمیٹیشنز آنے کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد ماحولیاتی تبدیلی کا معاملہ ایسا ہے جس پہ یہ وہ تین شعبے ہم بات کر رہے ہیں جس پر کافی دونوں ملکوں کے آپس میں تحفظات ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان امور پر کس حد تک یہ دونوں ملک متفق ہو کر باہمی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں؟
دیکھیے جی, نہ صرف دو بڑی طاقتیں ہیں بلکہ دونوں کی جو ایک اپروچ ہے وہ ریئلسٹ اپروچ ہے کہ وہ جو جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ قومی مفاد دونوں اپنا رکھتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ ابھی جو اکنامک اور اسٹریٹجک ان کی جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس کے, چاہے جو بھی اب سائبر سیکیورٹی پر یہ ہے کہ یو ایس کو بہت زیادہ تحفظات ہیں جو ابھی الیگیشنز تھے, جبکہ چائنا کا ہے کہ ان کا کوئی اسٹیٹ کا کوئی ایکٹر انوالوڈ نہیں ہے, تو نان اسٹیٹ ایکٹرز پر کتنا انفلوئنس ہے چائنا کا, اور کس طرح وہ یہ ہے کہ ایک میوچل ٹرسٹ کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر وہ ٹیبل پر ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہ اب میں اس کو یہ ہے کہ بہت اہمیت دے رہی ہوں ان ٹاکس کو, اس طرح سے کہ دونوں ملک جو یہ ہے کو ان کی انٹر ڈیپینڈنس تھیوری ہے, چاہے کتنی بھی ان کے نظریات میں ٹینشن کہ چائنا کا کمیونزم اور یو ایس کا جو دوسرا ہے ان کی فورن پالیسی وہ دوسری ہے, تو اس کے باوجود بھی جو انٹر ڈیپینڈنس تھیوری ہے ایک نیو لبرل اپروچ جو کہ ہے کہ ان دونوں کی جو اکنامی ہے کہ چائنا کی اکنامی یو ایس پر اور یو ایس کی اکنامی چائنا پر انفلوئنس کر رہی ہے, کہ کوئی بھی ان دونوں میں جو تھوڑا سا شیکی ہوتا ہے معاملہ تو وہ اس سے دونوں ملکوں کی اکنامی کو بہت گہرا نقصان پہنچے گا. دونوں ملکوں کو اس کا بہت اچھی طرح سے احساس بھی ہے, ان کے دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈپلومیٹس وہ بیٹھیں گے ابھی اور وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کر آئیں گے, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ چاہے ابھی جو میوچل تھوڑا سا ڈسٹرسٹ چل رہا ہے سائبر سیکیورٹی کے معاملے پر, اور دوسرا یہ کہ چائنا نے اپنی جو آئلز پر جو اپنی شپس وہاں پر رکھی ہیں اور ان کی سب مرینز بھی دیکھی گئی ہیں, اور یو ایس کا جو پینٹاگون ہے وہ تصویریں ایشو کر رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ ایز اے ڈپلومیٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ڈیڈ لاک جب آپ بیٹھتے ہیں تو نہیں ہوتا اتنی بڑی طاقتوں میں, اور کوئی نہ کوئی اس میں چیز آئے گی. لیکن ہاں میں کہتی ہوں کہ یہ بہت حساس نوعیت کے جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں مذاکرات, اور اس میں یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک میوچل اپنا ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور کس طرح سے بہتری کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ متاثر نہ ہو.
اچھا شمع, میرا آخری سوال آپ سے ہے, یورپی ملکوں, امریکہ, ظاہر ہے کہ ان کا ایک بلاک اس طرح سے دیکھیں جب روس کی بات ہوتی ہے, اسپیشلی خاص طور پر جب کرائمیا کا الحاق ہو گیا روس کے ساتھ, اور اس کے بعد ابھی تک یوکرین میں جو روس کی مبینہ موجودگی کے بارے میں بات ہوتی ہے اور وہاں پر علیحدگی پسندوں کو شہ دینے کی بات ہوتی ہے, اس میں سب میں روس کا نام آتا ہے, جس کی وجہ سے یورپی ملکوں اور امریکہ, یا پھر یوں کہیے کہ امریکہ اور اس کے نیٹو حلیفوں کو مبینہ طور پر جو روس کی توسیع پسندی یا جارحانہ عزائم ہیں ان کے بارے میں کافی ساری ریزرویشن ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی جو امریکہ کے وزیر دفاع یورپ کے دورے پر ہیں اور اس دوران بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو یوکرین کے سلسلے میں روس پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان میں 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے, اور اس دوسرے تناظر میں کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ اگر یورپ میں اس کے حلیفوں کو, نیٹو حلیفوں کو کسی طرح کے دفاع کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا, اس سارے تناظر میں آئندہ دنوں میں امریکہ روس تعلقات کی کیا جہت دیکھتی ہے؟
جی, نہ صرف امریکہ اور روس تعلقات بلکہ جو ایسٹرن یورپ میں رشیا اپنا ایک دوسرا دوبارہ ایک بلاک اپنا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس نے 40 نئے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ فٹ کرنے کی بات کی ہے, وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وار جو ہے اور جو جس قسم پر جا رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو تھریٹس دے رہے ہیں, چاہے وہ نیٹو ہو یا ابھی جو یو ایس ڈیفنس سیکرٹری ایشٹن کارٹر جو ہے ان کا جو بیان آیا ہے کہ رشیا ملائن کر رہا ہے اپنے انفلوئنس کو ایسٹرن یورپ میں, تو یہ بہت خطرناک, ایک بہت ہی خطرناک صورتحال جا رہی ہے کہ کچھ اس طرح کا آئے دونوں طرف سے کہ آپ جنگ کو چھوڑ کر نیگوسیشنز پر آئے اور نیگوسیشنز کی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے تنازعات کو طے کریں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی صورت ہے, کیونکہ ناٹو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا کا جو بیجا انفلوئنس ہے کرائمیا اور یوکرین کے بعد, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اب توسیع پسند, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ توسیع چاہتے ہیں کہ اپنے انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو پوٹن ہے وہ ایک بالکل ہی دوسرے نیریٹو کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. تو وہ بہرحال میں اس کو بہت ہی خطرناک صورتحال سمجھتی ہوں کہ یہ ہو رہی ہے, اور اس کا یہ ہے کہ ہم صرف ویٹ اینڈ سی کر سکتے ہیں اور اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ ایک سیاسی تجزیہ کار یا کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گی کہ وار جو ہے وہ کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتا, اور چاہے یہ جتنی بھی دو بڑی جنگیں عظیم ہوئی ہیں 70 years پہلے اور پچھلی صدی میں, اس کے بعد ایونچولی ان کو آ کر ٹیبل پر بیٹھنا پڑا تھا. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ رشیا کے ساتھ ٹاکس کی جائے.
بہت بہت شکریہ شمع جنیجو ہمارے ساتھ تھیں لندن سے. شمع آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کی, جیسا کہ ہم نے تفصیل بتاتے ہوئے پروگرام کی کہا تھا. لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان میں نیوز ویک اور ڈیلی بیسٹ کے نمائندے ہیں سمیع یوسف سعید. السلام علیکم سمیع. سمیع آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی.
اچھا سمیع, گزشتہ کچھ ہفتوں سے افغانستان میں تشدد کے واقعات ایک بڑے تسلسل کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں, اور حالیہ دنوں میں افغانستان کے کچھ حصوں پر افغان طالبان کی کا کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پیش قدمی بھی کی ہے, کچھ حصوں پر قبضہ لینے کی بات ہوتی ہے. لیکن کل یہ گزشتہ روز یعنی پیر کے دن پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا وہ تو ایک کافی بڑی بات کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اس ساری صورتحال کا تجزیہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال میں آپ سے کروں گی جو کہ اس صورتحال میں بڑا عجیب بھی لگے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو, تشدد کی یہ صورتحال اس حد تک بڑھ کیوں گئی؟
جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ باہر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد یا افغان سیکورٹی فورسز کے پورے ملک کے سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلا سال تھا, اور اسی طرح چیلنجز کا توقع تھا کہ طالبان نہ تجربہ کار یا ایئر فورس کے بغیر افغان فورسز ہے جو طالبان سے برسر پیکار ہے ان کے خلاف آسانی سے مزاحمت کریں گے اور افغان فورسز کو کافی جگہوں پہ مشکل میں ڈالیں گے. لیکن یہ ہے کہ طالبان ابھی تک ان کا خیال تھا کہ شاید وہ کسی صوبے پہ قبضہ کرے یا کسی بہت بڑی ادارا کو کاٹ دے. ابھی تک وہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ پر تو قبضہ کرتا ہے جو کہ خبروں میں ڈسٹرکٹ کے نام پہ آتا ہے, لیکن جب دیکھا جائے تو وہ سارا ڈسٹرکٹ 4-5 کمروں کا ایک دفتر ہوتا ہے اور وہاں پر 4-5 دکانیں ہوتے ہیں. تو اس کا ظاہر بات ہے اہمیت تو ہے, لیکن اتنا بڑا اہمیت بھی نہیں کہ وہ ایسا پیش کیا جائے کہ بالکل اب طالبان نے قبضہ کر دیا ہے. لیکن گزشتہ دنوں قندوز کے ایک ڈسٹرکٹ پر طالبان نے قبضہ کیا تھا جو کہ افغان فورسز نے واقعہ طالبان کے بڑے حملے کے بعد اس علاقے کو چھوڑ دیا, لیکن آج انہوں نے دوبارہ آپریشن کر کے بڑے آسانی سے 2-3-4 گھنٹے میں اسے علاقے کو دوبارہ طالبان سے خالی کر دیا. لیکن بہرحال ایک مزاحمت چل رہی ہے اور مزید بھی زیادہ ہو رہی ہے, اور افغان حکومت واقعہ پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور ہے. اور اس کا دو وجوہات ہے. سب سے پہلا جو وجوہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے بجائے کہ اپنی سیکورٹی فورسز کے سمر کی جو بہار کے بعد جو طالبان کے اٹیکس ہے اس پر زیادہ توجہ دیتے, انہوں نے زیادہ توجہ اس پر دیا کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ کیسا تعلقات رکھا جائے کہ وہ طالبان کو مجبور کرے کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہار میں آپریشن شروع نہ کرے اور اٹیکس کم کرے اور مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے. جو بظاہر لگتا ہے کہ جو ان کا جو فوکس تھا وہ سیکورٹی کے بجائے اس طرف دھیان گیا.
اچھا چلے, آپ نے یہاں پہ بات کی ہے,
مضبوط ہو گئی.
جی یہاں پہ بات کی ہے پاکستان کے رول کی بھی, اس میں میرا اگلا سوال بھی یہی تھا. جیسا کہ میں نے کہا پاکستان نے گزشتہ روز یہ بات کہی ہے کہ ابھی چین میں جو مذاکرات ہوئے ہیں افغان نمائندوں کے درمیان اور طالبان کے درمیان, اس میں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے میں پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دوبارہ پھر مذاکرات جلد ہونے کی توقع ہے. لیکن اگرچہ انہوں نے تاریخ تو اس کی نہیں بتائی, لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے. تو سمیع آپ یہ بتائیے گا, بڑی یہ ایک کانفلکٹنگ سی بات ہے یا نیوز ہیں کہ ایک طرف تو اتنی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے طالبان حملے بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر ان کے مذاکرات بھی جا رہے ہیں. یہ تو کس طرح کے مذاکرات ہو سکتے ہوں گے جبکہ دوسری طرف وہ دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں؟
بالکل، یہ ہر قسم کے دہشت گرد ہم لوگ کی ذمہ داری تو قبول کرتے ہیں، اور پھر جب بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ طالبان حقیقت میں وہ افغان اہلکاروں سے ملتے ہیں، لیکن پھر وہ ڈینائی بھی کرتے ہیں. لیکن کل کا جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس سے پہلے تقریباً دو ہفتے پہلے افغان پارلیمنٹ کے 6-7 جو خواتین ممبران تھے وہ طالبان سے ملے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید طالبان کچھ اس طرح اداروں پہ اٹیک نہ کرے جو کہ پارلیمنٹ کے طرح ہو یا ہیومن رائٹس کے دفتر ہو یا کوئی اور اس طرح دفتر ہو، لیکن لگتا ہے کہ طالبان ابھی بھی ایک جو انسرجنسی جو کر رہی ہے، جو حملے کر رہے اس میں اس کا شاید ابھی وہ اسی ذہن پہ ہے کہ وہ افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک پاکستان نے بات کی ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لاتے ہیں، میرے خیال میں یہ طالبان کو پاکستان کو چھوڑ دے، بڑے چھوٹے چھوٹے این جی اوز بھی پگواش ہے ایک ادارہ ہے جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا ادارہ ہے، وہ بھی طالبان اور افغان حکومت کو ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بٹھانے پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. اسی طرح فرانس میں، جرمنی میں کچھ ادارے ہیں جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات انہوں نے کروا دیے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغان حکومت کا توقع یہ ہے کہ وہ پاکستان کے، چونکہ افغانستان کے طالبان پر کنٹرول بھی ہے اور اگر چاہے تو اس کو بڑی پاکستان میں ان کے خلاف آپریشن بھی کر سکتا ہے، اس کو گرفتار، ان کے لیڈرز کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایسے پوائنٹ پہ طالبان کو مذاکرات کے طرف لے آئے کہ پاکستان اس کو پریشر ڈالے کہ جاؤ مذاکرات کرو، کچھ رزلٹ حاصل کرو. نہ یہ کہنا کہ ہم نے فیسلیٹیٹ کر دیا چائنا میں، تو چائنا کے بجائے تو پہلے تو دبئی میں بھی مذاکرات ہو گئی، قطر میں بھی مذاکرات ہو گئی، ناروے میں بھی ہو گئی. تو میرے خیال میں افغانوں کے توقعات یہ ہے. اور سب سے جو بڑی خبر ہے، جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کے جو مقبولیت ہے اس کا گراف کافی نیچے جا رہی ہے، اور سب سے بڑی ہے کہ انہوں نے اس پر اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاملات اتنے آگے لے جائے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے حد سے زیادہ پاکستان پہ اعتبار کیا، جو میرے خیال میں اس وقت وہ خود بھی پریشان ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ جو ان کو جو توقعات ہے کہ وہ طالبان کو اپنے ایسے طریقے سے مذاکرات کے میز پہ بٹھائیں گے جس طرح کوئی ایک مضبوط بندہ اپنی گاؤں میں کسی اپنے چھوٹے لیول کے ملکان اور خانان وغیرہ کو بٹھاتے، لیکن لگتا ہے کہ اسی طرح پاکستان یا نہیں کرتے یا نہیں چاہتے. اس کے علاوہ ابھی پاکستان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو افغان طالبان کے خلاف کچھ آپریشن کرے، کچھ ان کے رہنما گرفتار کرے، افغانستان کے حوالے کر دے، یا طالبان کو کہہ دے کہ اگر افغان حکومت کے ساتھ آپ کوئی مذاکرات نہیں کرتے یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے خلاف بھرپور آپریشن کریں گے، آپ لوگوں کو نکال دیں گے. لیکن میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں بھی جو سیاسی حکومت ہے وہ تو چاہتے ہیں، لیکن کچھ اور ادارے ہیں ان کو یہ فکر ہے کہ اگر افغانستان میں ایک مضبوط حکومت آتا ہے، تو جس طرح ماضی میں جب وہ کچھ لوگ مضبوط حکومت افغانستان میں تھی تو ان کے پاکستان کے ساتھ کچھ مسائل پر اختلافات تھے، بارڈر کے مسئلے پر یا انڈیا کے انفلوئنس کے بابت یا بلوچ نیشنلسٹوں کے سپورٹ کے بابت جو پہلے افغانستان میں ہوتے تھے ثور انقلاب سے پہلے، تو ابھی بھی پاکستان کے کچھ ادارے شاید اسی وجہ سے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے کہ اگر ہم نے ایک مضبوط افغانستان بنا دیا تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ اسی مسائل پر ہمارے ساتھ وہی پرانا کھیل شروع نہ کرے. تو میرے خیال میں اب وہ بھی ایک گارنٹی چاہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں ایک طالبان بھی برسر اقتدار آ جائے ہو یا طالبان بھی یعنی اقتدار میں شریک ہو جائے تو اس کے کیا گارنٹی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان بھی اب آہستہ آہستہ ایسے طرف جا رہے ہیں کہ وہ کچھ گارنٹیز حاصل کرے کہ افغانستان کے سرزمین کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. لیکن میرے خیال میں اس وقت ٹائم بہت کم ہے، اور لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو اشرف غنی صاحب اور پاکستان کے جو تعلقات جو ایک بہتری کی طرف جا رہے تھے اب دوبارہ وہ ریورس بھی ہو سکتے ہیں.
سمیع آپ کے ساتھ ہم پھر بات کریں گے، مجھے اس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے بات کرنی تھی، خاص طور پر افغانستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں، افغانستان میں سیاسی سین جو ہے، پولیٹیکل سین، اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں اپنے کسی بھی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ سمیع یوسف زئی سے ان کے خیالات جانیں گے. بہت بہت شکریہ سمیع آپ کا ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا، آپ کا تجزیہ کرنے کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، بے حد شکریہ. تو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ آخری سیگمنٹ ہم کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ دو مفکر اور علماء ہیں، مائک اغوث اور ڈاکٹر سید سعید. تو آئیے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ان دونوں مفکرین اور علماء کے ساتھ آج کے ایک اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں آپ جہاں رنگ، اور اب ہم پروگرام کی آخری سیگمنٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی تعارف کراتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ موضوع ہے اور میری طرح بہت سارے آپ لوگوں کے نزدیک بھی بہت سارا اہم موضوع ہے جسے حساس نوعیت کا بھی ہم قرار دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے یا پھر کسی بھی ایسے ذہن کے لیے جو سوچ سمجھ کی صورت رکھتا ہے اس کے لیے سوال کھڑے کرتا ہے۔ اخلاقی اقدار کے بارے میں یہ سوال ہوتے ہیں، نسلی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے بارے میں ہوتے ہیں جہاں پہ تعصب آ جاتا ہے، مذہبی منافرت کے بارے میں ہوتے ہیں اور انسانی سطح پر ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنے کے بارے میں۔ یہ سارے سوال ذہن فرام ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم نے اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دو مفکرین اور دو علماء کو اپنے ساتھ بات کرنے کی دعوت دی ہے، اور پہلے تھوڑا سا چھوٹا سا بالکل تعارف کراتے ہیں۔ مائک واس ان کا نام کوئی تعارف کا محتاج نہیں، ہمارے سننے والے جانتے ہیں، پبلک اسپیکر ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات پر اور حساس معاملات کے جو ہیں ان پر کام کرتے ہیں۔ ان کا ریسرچ ورک ہے، میڈیا کا ایک بے حد ممتاز نام ہے، اور اسی طرح کا ایک دوسرا ممتاز نام ہے ڈاکٹر سید سعید کا۔ یہ نیشنل ڈائریکٹر ہیں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی اسنا کے، اور ان امور پر بے تحاشا ان کا کام ہے، خاص طور پر انٹرفیتھ کے شعبے میں۔ تو دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
تو پہلے مائک واس صاحب آپ سے میں بات کرتی ہوں۔ سوال پہلا یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو بھی تشدد کا واقعہ یا انتہا پسندی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بیس میں کہیں جا کر نفرت یا ہیٹرڈ تو ہمیں ملتی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ نفرت نسل پرستی کی بنیاد پر زیادہ شدید ہوتی ہے یا مذہبی بنیادوں پر؟
اگر آپ اس کی بیسس پر دیکھیں تو مذہب پہ ہوتا ہے نہ نسل پرستی پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ برائڈر پکچر دیکھیں وسیع پیمانے پہ، دو قسم کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، ایک ریئل کانفلکٹ ہوتی ہے، ایک امیجنری کانفلکٹ۔ ریئل کانفلکٹ کی بنیاد ہوتی ہے تین چیزوں پہ، ایک کسی کی جگہ، گھر، اسپریچول پلیس، اور دوسرا سسٹیننس جو کہتے ہیں، جیسے کھانا پینا انسان کو بہت ضروری ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اپنے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، جن کی وجہ سے ہم نرچر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی ان تین چیزوں سے میس کیا تو کانفلکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری جو کانفلکٹ ہے جو ریئل نہیں ہے مگر امیجنری ہے، یہ تھریٹ محسوس ہوتا ہے۔ جی
جی جی جی میں ہم سن رہے ہیں۔
ایک تھریٹ سا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری وجود کا تھریٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں مثلاً دو چیزوں آپ نے نسلی بتائی اور
مذہب کے بارے میں بات کی۔
ابھی جو یو ایس میں ہوا ہے، ساؤتھ کیرولینا میں، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
جی جی یہی بات کر رہی تھی کہ نسل پرستی اور مذہب کی بنیاد بھی ہے تو بہت شدید، اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے اپنے بیسک جب ہم کانفلکٹ سے باہر نکلتے ہیں تو۔
میں وہی پہ آ رہا ہوں، یہ اس کی بنیاد جو نسلی اور مذہبی کانفلکٹ کی بنیاد، حقیقت ایک ریسورس کے اوپر، انسان کے پاس کچھ لمیٹڈ ریسورس ہوتے ہیں اور اس کو ریسورس کو ایکسس کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں بیلنس رہا تو کانفلکٹ نہیں ہوتی، جب بیلنس نہیں ہے تو کانفلکٹ ہوتی ہے۔ آپ نسلی کانفلکٹ دیکھیں یو ایس میں، جو بھی ساؤتھ کیرولینا میں ہوئی تھی، ریس کی بیسس پہ ہوئی تھی، تو یہ کافی عرصے سے چلا رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ ابھی افریقن امریکن لوگوں کو دیکھیں، ان کی انمپلائمنٹ زیادہ ہے، ایک انجسٹس ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ ہوتی ہے، جب انجسٹس بڑھ جاتی ہے تو لوگ کانفلکٹ میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ پاور میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے اگر دوسروں کو ایکول پاور دیا جائے۔ तो इसकी बुनियाद आखिर रियली इस पे होती है, बट नस्ल और मजहब एक सूरत है उसकी जो ग्रीड में इंसान में उसको निकालने की। मजहब का मकसद ये था कि एक ऐसी निज़ाम कायम कर रहे जिसमें सब लोग बिना डर के बिना फिक्र के परेशानी के रह सकें
और इंसाफ के साथ जिंदगी बसर कर सकें और भलाई का पैगाम पहुंचा सकें।
जी बिल्कुल
जी जी माइक साहब आप मेरे साथ जरा ठहरिएगा, हम इसी पे बात करते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर सैयद सईद से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि दुनिया भर में उलमा और मुफक्करीन अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसा कि माइक वाज साहब फरमा रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की कि जब वो पैदा होते हैं तो ज़ाहिर है कि इनजस्टिस की भी इसमें बात आती है, नफ़रत का पैदा होना यकीनी अमर है और उसी को आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो इंतहा पसंदी के जज्बों की तरफ वो ले जाता है। तो मजहबी नस्ली या फिरका वाराना नफ़रत को ख़त्म करने के लिए इंटरफेथ डायलॉग यानी कि बैनुल मज़ाहब मुकालमे का बहुत बड़ा तस्करा रहा है, ख़ास तौर पर यहाँ अमरीका में। अभी जब आपके साथ मेरी बात हो रही थी आपने उसी सिलसिले में एक और बात की इंटरफेथ पार्टनरशिप की, आपके ख्याल में इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ पार्टनरशिप किस तरह से सूरत हाल को बेहतर करने में मदद दे रही है?
दरअसल आप जो कुछ कह रही हैं ये कोई वो थियोरेटिकल डिस्कशन तो नहीं है, मतलब इस वक्त अमेरिका सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हर रंग नस्ल के लोग हैं और हर मज़हब के लोग हैं, इस तरह कहीं और किसी मुल्क में नहीं है। इसलिए हमारे लिए एज मुस्लिम जो कि हमें भी आप तकरीबन आध सेंचुरी यहाँ हुआ है, नसर सदी हुई जब से हमने इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका उसी साल हमने शुरू की जब मार्टिन लूथर किंग ने वो ड्रीम स्पीच दी थी वाशिंगटन डीसी में
जी।
तो इन्हीं 50-52 साल में यहाँ जिस तरह से अमेरिका एक एथनिकली रेशली इंक्लूसिव कंट्री बन गई है और वो ख्वाब खुद ओबामा की शक्ल में जब पहली बार एक काला आदमी वाइट हाउस में आ गया, ये एक बहुत बड़ी तरक्की 50 साल में इन्होंने इतना हासिल कर लिया है। तो हमारे लिए खसूसी तौर इन्हीं 50 साल में इस्लाम के लिए भी एक बहुत ही हमवार ज़मीन हो गई, और जब हमने शुरू किया 63 में उस वक्त हमारे पास हार्डली दर्जन के करीब मस्जिदें थीं और इस दौरान में हमने 2,000 से 3,000 तक मस्जिदें तामीर की हैं। तो गोया ये जो एक रियलिटी है उसमें कुदरती अप्स एंड डाउन्स हैं, ये देखना है कि ये कैसे हुआ है और मजहब का इसमें क्या रोल है, और मजहब और ये रेसिज्म जो है दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों को फितने और फसाद पैदा करने के लिए पैदा किया जा सकता है, मगर हमारी दिलचस्पी इस वक्त यह है कि दोनों को किस तरह से
बाहम हम आहंग किया जाए।
तो उसके लिए कुदरती जब तक न मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप्स के दरमियान मुकालमा हो डायलाग हो तब तक ये हासिल नहीं हो सकता। तो गोया ये जो आज सदी का हमें तजुर्बा यहाँ हुआ है तो वही यही है, जिस तरह से हमने ये पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं मुख्तलिफ और मजहबी जमातों के साथ, वो तो हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा तजुर्बा है।
अच्छा माइक आपसे मेरा सवाल है कि ख़ास तौर पर अमेरिका में, जैसा कि अभी डॉक्टर सैयद भी ये बात कर रहे थे कि एक इंतहाई डाइवर्स मुल्क है, दुनिया भर से मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ पस मंज़र हैं जिसमें मजहबी पस मंज़र मुख्तलिफ है, इसके अलावा अखलाकी अकदार का निज़ाम मुख्तलिफ हो सकता है अगर हम यूनिवर्सल अकदार की बात नहीं कर रहे, तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, एक दूसरे को कबूल करने के लिए, एक दूसरे के साथ सॉलिड डायरेक्टी का एहसास पैदा करने के लिए इंतहा पसंदी को अलग रखते हुए किस तरह का काम करने की ज़रूरत है और किस तरह से आप जैसे स्कॉलर्स और जो पब्लिक स्पीकर्स हैं वो किस तरह से इस सारे फ़र्क को पाटने की कोशिश कर रहे हैं?
सबसे पहले मैं कुरान के हवाले से बात करता हूँ। सूरह हुजुरा में खुदा ने कहा था कि मैंने एक आदम और हवा से कई कबीले कई कबाइल कभी कम्यूनिटीज और कई नेशंस बनाए हैं, उसके साथ साथ ये भी इंटरप्रिटेशन है कि कई फेथ्स बनाए हैं, इसलिए फेथ कह रहा हूँ मज़हब, कि खुदा ने हर जगह کسی مذہب کو قرآن میں گرایا نہیں گیا ہے، ہر ایک مذہب کی عزت دی گئی ہے اور اکنالج بھی کیا ہے. خدا میں قرآن میں کئی جگہ قرآن میں آیات ہیں جس میں خدا کہتا ہے اگر آپ یہودی ہیں، کرسچن ہیں، جو بھی ہیں، اگر آپ اپنے خدا کی یعنی میری بنائی ہوئی مخلوق کی دیکھ بھال کر لیں، نیبرز کی ٹیک کیئر کر لیں، تو اس کا صلہ میں دینے والا ہوں. تو یہ ساری دنیا، ساری کائنات ایک فیملی کے برابر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں اس کے بعد ہر انسان کو خدا نے الگ الگ بنایا ہے. سب کا تھمب پرنٹ الگ ہے، آئی پرنٹ الگ ہے، ڈی این اے الگ ہے. یہ خدا کی مرضی سے ہمیں انفرادیت دی گئی ہے. اگر اس کی ہم عزت کریں، اس کو قبول کر لیں کہ یہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، یہ سب خدا کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو یہ خدا کی عبادت کے برابر ہوتا ہے. تو یہ قبولیت سے بگننگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا. پھر خدا خود کہتا ہے قرآن میں، اگر میں چاہتا تو ساری مخلوق کو ایک جیسے بناتا. فار ایگزامپل، اس نے ایک فیکٹری نہیں کھولی جس میں پریسیشن سے ہر انسان کو ایک جیسے بنا دیا. فرشتوں سے کہا کہ مٹی بھرو اس سانچے میں اور سب کو ایک جیسے نکالیں گے. 6 فٹ کے مرد، ان کی ناک کی لمبائی، ان کا سینے کی لمبائی، عورتوں کی ہائٹ، خدا نے ایسا نہیں بنایا. ہر انسان کو انفرادیت دی ہے اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے. پھر خدا نے ایک اور بات کہی اسی سورہ میں، حجورہ میں، کہ جب میں نے آپ سب کو انفراد بنایا ہے، قوموں میں، مذاہب میں بنایا ہے، تو سب سے بہترین انسان وہ ہے، خدا کہہ رہا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ایک دوسرے کو سمجھے، سیکھے، جانے. جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کافی کانفلکٹس دور ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ کی بہن یا بھائی نے آپ کو کہہ دیا کہ ماں نے یا کسی اور نے آپ کے بارے میں یہ بری بات کہہ دی ہے، آپ کو غصہ آ جائے گا اور رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ کئی سالوں سے بات نہیں کی. اگر کسی شادی میں، بیاہ میں، کسی کے موتا میں اگر آپ ان سے مل گئے، ملاقات ہو گئی، تو جی، آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے ان سے.
جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم نے جی مجھ سے جی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کریں گے، ایک دوسرے کو بہتر بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اصل میں وقت کم ہے، بہت زیادہ ہم وضاحت میں نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مختلف کمیونٹیز کو امریکہ کے اندر کس نوعیت کے کام اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خاص طور پر نوجوانوں میں رواداری اور باہمی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو فروغ دیا جا سکے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ ڈاکٹر سید، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
ادارے ہیں یہاں امریکہ میں، جو مسجدیں ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے رہیں اور ان کے جو ہمسائے ہیں جس مذہب کے بھی ہوں ان کو وہاں پر سواگت کیا جائے، استقبال کیا جائے. آپ اندازہ لگائیں، اس وقت ہم یہاں رمضان کا مہینہ ہے ہمارے ہاں، اور مجھے خیال یہ تھا کہ 50 سال پہلے جب ہم نے شروع کیا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کس طرح ہمارے بچے روزہ رکھا کریں گے اور کس طرح مسلم کمیونٹی جو ہے یہاں رمضان کو کا پریکٹس کر سکیں. مگر 50 سال کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں اسی طرح سے رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے اور رمضان کا احساس ہوتا ہے جس طرح قاہرہ، کراچی، کوالالمپور میں ہوتا ہے. مطلب پریزیڈنٹ اوباما کے سے ہی، وائٹ ہاؤس سے ہی شروع ہوتا ہے. وائٹ ہاؤس میں افطار ہوتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس، گورنرز آفیسز، میئرز، ہر جگہ ایک چرچا رہتا ہے رمضان کا. اور رمضان کے مہینے میں جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس میں کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے، ان کو بھی اس طرح سے احساس ہو کہ یہ اس مہینے میں ہم کس طرح سے روزہ رکھتے ہیں اور اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو اس طرح سے خود اسلام کے جو مختلف ارکان ہیں ان میں پوٹینشیل اس چیز کا ہے کہ ہم ان کو رواداری اور اسلام فہمی کے لیے استعمال کریں.
तो इसी तरह से हमसे पहले यहाँ आपको मालूम है कि अमेरिका
जी डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त जी अब वक्त ख़त्म हो गया, हम फिर एक दफ़ा कोशिश करेंगे किसी भी और दिन में कि हम मज़ीद तफसील के साथ मुख्तलिफ जो काम कर रही हैं ये मुख्तलिफ हमारी तंजीमें और ख़ास तौर पर इंटरफेथ पार्टनरशिप के सिलसिले में जो काम किए जा रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तफसील अपने सुनने वालों को बताएँ। तो माइक गौस और डॉक्टर सैयद सईद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मेरी फिर भी बात होगी। हमारे प्रोग्राम जहां रंग का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, मेरे साथ प्रोड्यूसर अरसलान शरीफ, एमन रिजवी और लीला ओझा और साथ साथ हमारे जो प्रोड्यूसर्स इंजीनियर्स हैं रॉब मैकलिन और अर्शाद समेत आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी इसी प्रोग्राम में। अब बहजत को आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।